قل سلكم عليه اجرا، اے نبی ان سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ جو توبہ کرے اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے، اور یعفو عن السیئات، اور درگزر تو ایسے ہی کر دیتا ہے، کتنی چیزیں ہیں وہ تو بغیر توبہ کے اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعائیں قبول کروانے کا نسخہ ہے ایمان اور عمل صالح، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور رہے کافر تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اگر سب امیر ہوتے ذرا سوچیے کیا ہوتا، جیسے اپنی انٹلیکٹ ہے نا اس کو ذرا حرکت میں کریں، اگر سب کروڑ پتی ہوتے، جی کوئی بتائیں کیا ہوتا، اس کا اثر کیا ہوتا دنیا میں؟ ناشکری ہوتی جی، اور کوئی بات سنیں، آپ کے گٹر کون صاف کرتا، آپ کی سڑکیں کون صاف کرتا، آپ کی ڈسٹ بنس کو کون خالی کرتا؟ اللہ نے کیسے انسان رکھے، وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی، جب ساری رانیاں بن گئی تو پانی کس نے بھرنا ہے؟ تو اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر خبر رکھتا ہے، باخبر ہے اور نگاہ رکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد نیم برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے اس کو تو آپ ہائی لائٹ کر لیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لوگوں تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ کوئی کسی کو بلیم نہ کرے، کوئی حکومت کو برا نہ کہے، کوئی بڑے لیڈروں کو کچھ نہ کہے، کوئی گرمی سردی بارش کسی کا نام نہ لے، جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے، اور بہت سارے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، ورنہ تو شاید زمین پہ چل ہی نہ سکتے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی خامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ صبار شکور، صبار کون ہے؟ جس کو اللہ نے تھوڑا دیا، بڑی نپی تلی زندگی دی، اس کے اندر بھی اللہ کی اطاعت پہ رہا۔ اور شکور کون ہے؟ جس کو اللہ نے خوب دیا اور دو دو ہاتھوں سے لٹاتا ہے۔ نہ دولت اپنی جگہ برائی چیز ہے اور نہ غربت اپنی جگہ اچھی ہے، اصل یہ کہ ان دونوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے لوگو، وہ محض دنیا کی چند روز زندگی کا سر و سامان ہے۔ حقیقت ہے نا، اس پارے کے اندر زہد بہت ملتا ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس پارے کو زہد کی بیس پہ کروں، پھر میں نے جانتے ہوئے چھوڑ دیا، کیونکہ آپ اس دورے قرآن کو سننے والے بہت سارے لوگ نئے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ جب شروع میں وہ زہد کی باتیں سن لیتے ہیں تو وہ دین کا ایک غلط کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم کھا نہیں سکتے پی نہیں۔ لیکن اس پورے پارے کو اگر آپ فیل کرنا چاہیں تو اس میں بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ دنیا آخرت فما اوتی تم من شئین فمتاع الحیات دنیا. یہ گھروندہ ہے, یہ گڑیا گڈے کا کھیل ہے, یہ مٹی کے کھلونے ہیں جس سے خوش ہوتے ہو. تم نے اس مٹی کو کرسٹل کا نام دے دیا, تم نے اس کے اوپر چاندی کا پانی پھیر لیا, یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. ہاں وما عند اللہ خیر و ابقا, جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. پوچھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, یقین ہے اس بات کا, جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر, کوالٹی میں بھی اچھا ہے اور پائیدار یعنی ایور لاسٹنگ بھی ہے. ایک چیز اچھی ہوتی ہے لیکن پائیدار نہیں ہوتی. جس کو اس کا یقین آئے گا نا وہ ابو بکر صدیق بن جائے گا. آپ سوچئے کہ صحابہ کرام کوئی ایسے ہی کوئی اللہ معاف کرے بیوقوف نہیں تھے. جیسے منافقین ان کے لیے کہتے تھے نا کہ کما من صفحا, کہ ہم ویسے ہی مان لائیں جیسے یہ بیوقوف لے آتے ہیں, کہ آپ کے ایک کال پہ پورے گھر کا سامان لے کے آ جاتے ہیں, یہ بیوقوف میں باتوں میں آ جاتے ہیں, ہم بڑے ہاتھ روک کے رکھنے والے ہیں, ہم سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں. لیکن کبھی سوچیں کیا یہ بیوقوف تھے, کیا وہ دحدہ بیوقوف تھے, نعوذ باللہ. سمجھ نہیں تھی, انہوں نے تو اتنے اہم کام کیے دین کے, جو اپنی جانوں کو لگا گئے, جنہوں نے اپنے مال لگا دیے. کبھی سوچیں, میرے آنکھوں کے سامنے ایک صحابی کا منظر آ گیا, جنگ میں تھے, لڑنے گئے اور لڑتے لڑتے دشمن نے ان کا یہ جو ہاتھ ہے نا, یہ بازو کا, یہ جس کو یہ بولتے ہیں مونڈھا, ادھر تلوار ماری تو ان کی یہ بازو جو تھی نا اتر گئی ساتھ سے, یعنی لٹک گئی, سمجھ رہے ہیں نا, اندر سے کہ ہڈی اتر گئی تو گوشت صرف ایسے لڑکنے لگا. اس کے باوجود نہیں چھوڑا, لڑتے رہے. اور جب وہ تلوار مارتے تھے نا دوسرے ہاتھ کی, تو یہ بازو بار بار جھول جھول کے آگے آ رہا تھا. اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انہوں نے خود اپنا پاؤں رکھ کے اپنے اس بازو کو جسم سے لگ کر دیا کہ یہ مجھے اللہ کے راستے میں روک رہا ہے. دیوانے تھے؟ نہیں, بہت سمجھدار تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا, یہ دنیا دنی کا سودا, یہ بڑا تھوڑا ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا, آج بھی الحمدللہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت پہ نظریں لگاتے ہیں ان کو اس کا یقین ہے, تبھی تو وہ اپنی ایک ایک پینی کو ضائع نہیں کرتے. میں سوچتی ہوں کہ جتنا مال ہم اپنی ذات پہ لگاتے ہیں, صرف ہم اپنے کھانے کا خرچہ لگا کے دیکھ لیں, اپنی کمائیوں کا شاید ایک بڑا حصہ ہم کھانے پکانے پہ لگا دیتے ہیں, جس میں ہماری دعوتیں اور شادیاں اور منگنیاں اور کیا کچھ ہوتا ہے. جس کو پتا ہو کہ یہ اتنا میری ذات پہ لگ کے کچھ بچے گا, کچھ ضائع ہوگا, کچھ کھایا جائے گا, اور اگر وہ اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے تو کہاں جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو خود یقین آ جائے, اتنا یقین آ جائے جتنا بینکوں پہ یقین ہے کہ وہاں جو چیک جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. جب یہ یقین اللہ پہ ہوگا نا کہ جو اللہ کے راستے میں گیا وہ بچ گیا, تو پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ زندگی بچے گی. پھر بندے کو افسوس نہیں ہوتا, بلکہ وہ بغیر حساب کے اللہ کے راستوں میں جان مال وقت صحت جوانی سب لگاتا ہے کہ میرا یہ بچ گیا. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں, اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں, جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں, ہم نے جو کچھ بھی رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں, برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے, پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جن کے لیے آخرت کی بہت ساری چیزیں ادھر ہیں, لیکن وہ امرہم شورا بینہم, تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. سورۃ آل عمران میں بھی وہ شاورہم فی الامر پہ بات ہوئی. مشورہ کیا ہوتا ہے؟ مشورہ اپنے کم سمجھ ہونے کا اقرار ہے. جو بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے, اپنے آپ پر فخر نہیں کرتا, خود پسند نہیں ہوتا, وہ اپنے کاموں میں دوسرے کو شریک کر لیتا ہے, شاورہ سے شراکت. آپ دیکھیے کہ اسلام کا مشورے کے بارے میں کیا حکم ہے, کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہے پہلے خود اس معاملے کو خوب اچھی طرح پرکھ لے, ادھر ادھر سے ٹھوک بجا کے دیکھ لے, اس کو جو بات سمجھ آئے اس کو اپنے دل میں ایک جگہ رکھ لے. مشورہ بھی کر سکتا ہے دوسروں سے, پھر کسی اپنے سمجھدار سے پوچھے جو اس کا جاننے والا ہے, جس پہ ٹرسٹ ہے. اور مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ جو بندہ خود اس کام کے اندر انوالو ہو, جس کا وہ فیلڈ ہے. بس آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے نا، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی مقدمے کی زد میں آ گئے تو آپ لائر سے مشورہ کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح کا مشورہ کرنا ہوتا ہے نا، اس شخص سے بات کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی ذات جس سے مشورہ کیا جائے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں. دو نفل پڑھ کے دعا استخارہ اللہم انی استخیرک سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے کاموں کو اللہ پہ چھوڑ دیں. جس سے آپ نے مشورہ مانگا وہ امین بن گیا. غلط مشورہ دے گا تو خیانت کرے گا، چاہے اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا اس مشورے کے دینے اور آپ کے اس کے اوپر عمل کرنے میں. پھر دوسری بات ہے کہ جس سے مشورہ کر لیا اگر آپ سے کبھی کوئی کر لے تو اس کو کبھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں سے مشورہ کرو اور وہ بعد میں سب کو بتا دیتے ہیں، یہ چیز پسندیدہ نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ علم کے معاملے میں اگر آپ مشورہ کریں تو علم والوں سے کریں. مثلاً آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں اس کو اور اچھی طرح پڑھنا چاہتی ہوں. اب آپ سوچ رہے ہیں میں کروں کہ نہ کروں. ہر انسان کے اندر ہر وقت یہ تحریک ہوتی ہے، تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ اپنی اس دوست سے جو کسی مال میں بیٹھی ہوئی اور وہاں کوئی اپنی پسند کا جوڑا خرید رہی ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ سوچ کے کرنا، دیکھ لو. آپ کس سے کریں گے؟ کوئی ایسا ساتھی ڈھونڈیں گے جو پہلے سے یہ کام کر چکا اور جس پہ آپ کو ٹرسٹ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ فیل کریں گے کہ جب آپ خود کسی چیز کے لیے کنونس ہو جاتے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے اسے اندر مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو کہاں پہ دیکھیے کہ لوگوں کی ان خوبیوں میں رکھا کہ جہاں پہ جنت کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حکمران جو کسی بھی ملک کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشرق کی اہمیت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دینی رہنماؤں سے، ایک بڑا وسیع پہلو ہے، اس کو بھی ہم کافی ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں. لیکن اپنے آپ کو چیک کریں، کیا میں مشورہ کرتی ہوں؟ اگر آپ نہیں کرتی نا تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر کبر ہے. تکبر والا شخص جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے مشورہ نہیں کرتا، وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں، وہ کہتا ہے یہ سارے بیوقوف ہیں، مجھے زیادہ پتہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مشورہ کرنے کے بعد آپ اس کو مانیں کہ نہ مانیں، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. تو اس سارے میٹر کو انشاءاللہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر دیتے ہیں تو آپ خود کو بہت غلط چیزوں سے بچا سکتے ہیں. بعض لوگ ایکسپیرینسز کرتے رہتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، تو اپنے نئے نئے تجربے کرنے سے دوسرے سے مشورہ کر کے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانے والا اپنی زندگی کے 8-10 سال بچا لیتا ہے جو غلط چیزوں میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون. اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہم پہ زیادتی نہ کرے. اب کیا کریں؟ آپ کو صاف پتہ چل گیا کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، وہ آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، کوئی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے. اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ بدلہ لے لیں، برابر کا لے لیں، کوئی حرج نہیں. اگر کسی نے آپ کو ایک نقصان دیا آپ اس کو ایک کا نقصان دے دیں. لیکن پسندیدہ بات کیا ہے؟ فمن افا و اصلح، معاف کر دو اور اصلاح کر لو. یہ وہ آداب اور وہ اخلاق ہیں جو جنت میں جانے والوں کے ہوں گے. اور جنت کا اصل حسن جو ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کی عورت اس لیے خوبصورت ہے کہ وہ کرسٹل کی بنی ہوئی ہے. انسان کے جو اس دنیا میں اخلاق ہے نا، یہ جنت میں ہمارا حسن ہوگا. مثلا دیکھیں کہ دنیا میں ہم یہ کیسے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں نا، اسکن ہے ہمارا اندر، گوشت ہے، ہڈی ہے. جنت میں ہم کس چیز سے بنیں گے؟ اپنے اخلاق سے بنیں گے. جس کا جتنا خوبصورت اخلاق ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ہوگا. فرمایا برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ تو بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. ہے آپ کے اندر؟ ہم تو کہتے ہیں کہ صبر ہی نہیں آتا جب تک بدلہ نہ لے لے. آپ سوچیں ذرا، کوئی آپ کو کہہ کے جائے کہاں؟ ایک ہی چار سنائیں گے، ان کا جواب پتھر سے دیں گے. تو آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس پوری صورت میں بار بار معافی کی اور اس چیز کی بات تھی کہ تم لوگوں کے برے سلوک کے جواب میں اچھا کرو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے بہت خیر ملے گی. جب آپ کسی کے برے رویے پہ جلتے اور کڑتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ نقصان آپ خود کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گرج پلتا ہے اور آگ لگتی ہے اور بہت دل میں خرابی آتی ہے. اگلا پارا بہت ہی زیادہ انشاءاللہ آپ فیل کریں گے تو اس کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ جس سے معاشرتی زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے.